السلام علیکم، یہ پارٹ 6 ہے، ناول بلیک گرل۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پیشکش محمد اظہر لطیف، آواز پرویز احمد خان، مصنف ظہیر احمد۔ دیگر معلومات یا کتابوں کے لیے ان نمبرز پر رابطہ قائم کریں 0321-213825 یا 0300-2919600۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 6۔ اس نے ماسٹر کی دروازے کے لاک کے ہول میں ڈالی اور اسے مخصوص انداز میں گھمانے لگا۔ چند لمحوں بعد کٹاک کی آواز کے ساتھ لاک کھل گیا۔ جیسے ہی لاک کھلا، انکل شیلے نے ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دروازہ کھلتے دیکھ کر انکل شیلے تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور دوبارہ لاک لگا دیا۔ سامنے ایک چھوٹی سی راہداری تھی جو رہائشی حصے کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں ہر طرف ہلکا ہلکا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ اے سی کیپسول کا دھواں تھا جسے پریس کر کے انکل شیلے نے جوتے کی ٹو سے دروازے کے نیچے سے اندر دھکیل دیا تھا۔ انکل شیلے نے بدستور سانس روک رکھا تھا۔ انکل شیلے نے ایک لمحہ توقف کیا اور پھر اس نے جیب سے سلائنسر لگا ایک ریوالور نکال لیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے ریوالور تھامے قدموں کی آواز نکالے بغیر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ راہداری کے سائڈ میں ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ بند تھا۔ سامنے ایک چھوٹا سا ہال تھا جسے سٹنگ روم کے طور پر سجایا گیا تھا۔ سٹنگ روم کی دوسری جانب دو کمرے اور ایک کچن تھا۔ انکل شیلے نے آگے بڑھ کر دروازے کے ہینڈل پکڑ کر گھمایا لیکن دروازہ لاک تھا۔ اس نے سٹنگ روم کی طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ کچن اور سائڈوں کے کمروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ انکل شیلے احتیاط سے قدم اٹھاتا ان کمروں کی طرف بڑھا۔ اس نے انتہائی محتاط انداز میں کمروں میں جھانک کر دیکھا لیکن دونوں کمرے خالی تھے۔ احتیاط کی خاطر اس نے کمرے میں داخل ہو کر واش رومز بھی دیکھ لیے۔ اس نے کچن میں جھانکا اور پھر وہ مطمئن انداز میں راہداری کی سائڈ میں موجود اس کمرے کے دروازے پاس آ گیا جو لاکڈ تھا۔ انکل شیلے نے جیب سے ایک بار پھر ماسٹر کی نکالی اور اس سے کمرے کا لاک کھولنے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی وہ کمرے کا لاک کھول ہی رہا تھا کہ اسی لمحے اسے بیرونی دروازے کی طرف سے کسی کے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ انکل شیلے کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس نے فوراً کمرے کے لاک سے ماسٹر کی نکالی اور تیزی سے سائڈ میں ہٹ گیا۔ قدموں کی آواز اسی فلیٹ کے دروازے کے پاس آ کر رک گئی تھی اور پھر انکل شیلے نے لاک میں چابی گھومنے کی آواز سنی تو تیزی سے حرکت میں آیا اور چھلانگ لگا کر سٹنگ روم سے ہوتا ہوا کچن کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کچن میں آتے ہی اس نے جیب سے ایک بار پھر سلینسر لگا ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ سائڈ میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس سے راہداری اور راہداری کے آخر میں موجود بیرونی دروازے کو دیکھا جا سکتا تھا۔ انکل شیلے اس کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور احتیاط کے ساتھ کھڑکی سے بیرونی دروازے کو دیکھنے لگا جو کھل رہا تھا۔ اس وقت تک فلیٹ میں کیپسول کا دھواں ختم ہو چکا تھا۔ دروازہ کھلا اور انکل شیلے نے ایک لمبے تڑنگے اور مضبوط جسم کے مالک نوجوان کو اندر آتے دیکھا۔ جیسے اس نوجوان کے چہرے پر تھکاوٹ کے تاثرات دکھائی دے رہے تھے جیسے وہ مسلسل اور دن بھر سفر کر کے واپس لوٹ رہا ہو۔ انکل شیلے چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ دبے قدموں کچن سے نکلا اور ریوالور لیے آہستہ آہستہ چلتا ہوا صفدر کی جانب بڑھنے لگا۔ صفدر کا منہ دوسری طرف تھا، وہ انکل شیلے کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ انکل شیلے آہستہ آہستہ چلتا ہوا صفدر کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے بڑے اطمینان بھرے انداز میں ریوالور کی نال صفدر کے سر کے اکبی حصے میں لگا دی۔ کیسے بخردار، انکل شیلے نے کہا اور اپنے سر پر ریوالور کی نال لگتے اور انکل شیلے کی آواز سن کر صفدر بری طرح سے اچھل پڑا۔ بس اسی طرح بیٹھے رہو برخوردار، اگر اٹھنے کی کوشش کی یا کوئی بھی حرکت کی تو گولی تمہارے سر میں گھس جائے گی اور تمہاری کھوپڑی کسی ناریل کی طرح ٹوٹ کر بکھر جائے گی، انکل شیلے نے گھراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ کون ہو تم؟ صفدر نے گھرا کر کہا۔ تمہاری موت ہوں میں نے تمہارا کیا بگاڑا اور تم مجھے کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے اور تم مجھے کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ صفدر نے جبڑے بھینچتے ہوئے کہا۔ تم نے میرا کچھ نہیں بگاڑا ہے برخوردار، اور نہ تم میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو۔ میرے سامنے تمہاری حیثیت ایک دودھ پیتے بچے سے زیادہ نہیں ہے۔ تمہارا قصور صرف اتنا ہے کہ تم پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتے ہو اور میں نے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے تمام ممبران کو ہلاک کرنے کا ٹاسک لیا ہے۔ میرے اور میرے ساتھیوں کے حصے میں تم آئے ہو، اس لیے میں تمہیں ہلاک کرنے یہاں پہنچ گیا ہوں، انکل شیلے نے کہا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس یہ کیا ہوتی ہے؟ میرا تو کسی بھی پاکیشیا سیکرٹ سروس سے کوئی تعلق نہیں ہے، صفدر نے جان بوجھ کر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ احمقانہ باتیں میرے سامنے مت کرو، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں جو تمہاری اس اداکاری سے متاثر ہو جاؤں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا نام صفدر سعید ہے اور تم سیکرٹ سروس میں کس حیثیت سے کام کرتے ہو، انکل شیلے نے منہ بنا کر کہا اور ریوالور لیے صوفے کے پیچھے سے گھومتا ہوا صفدر کے سامنے آ گیا۔ اسے دیکھ کر صفدر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا، اس نے انکل شیلے کو پہچان لیا تھا۔ تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ درست ہے کہ میرا پاکیشیا سیکرٹ سروس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں عام سا ڈاکٹر ہوں، شہر میں میرے ایک چھوٹا سا کلینک ہے۔ تم چاہو تو میرے ہمسایہ سے یا پھر میرے کلینک میں جا کر میرے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہو۔ صفدر نے کہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا، انکل شیرے نے کہا۔ وہ صفدر کے سامنے کھڑا تھا اور اس کی انگلی ٹریگر پر جمی ہوئی تھی۔ اسی لمحے صفدر بجلی کی طرح تڑپا، اور اس سے پہلے کہ انکل شیرے کچھ سمجھتا، اچانک صفدر بجلی کسی تیزی سے اچھلا اور پوری قوت سے انکل شیرے سے آ ٹکرایا۔ اس کی ٹانگ بھرپور انداز میں انکل شیرے کے ہاتھ میں موجود ریوالور پڑی، اور انکل شیرے کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر دور جا کرا۔ صفدر کی زوردار ٹکر نے انکل شیرے کو لٹکھڑا کر قدم قدرے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بہت خوب، اب بھی کہو کہ تم سیکٹر سروں سے تعلق نہیں رکھتے، تمہارا یہ ماہرانہ انداز ماسٹر ایجنٹ جیسا ہے جو ہر خطرے کی پرواہ کیے بغیر اپنے دفاع کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تم نے یہاں آ کر اپنے موت کو خود دعوت دی ہے شیلے، اب تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکو گے۔ اوہ تو تم میرا نام بھی جانتے ہو، میں تم سے عمر میں بڑا ہوں برخوردہ، اس لیے تم مجھے شیلے نہیں انکل شیلے کہو، صرف اور صرف انکل شیلے۔ تم جیسے مرغ دشمن عناصر کو میں انکل کہنا پسند نہیں کرتا، صفدر نے منہ بنا کر کہا۔ انکل شیلے زہریلے انداز میں مسکرا دیا۔ اسی لمحے صفدر نے اچھل کر ایک بار پھر اس پر حملہ کر دیا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر انکل شیلے کا اوپر والا جسم بائیں سائڈ پر جھکا، جیسے اس کی کمر میں ہڈیوں کے بجائے ربڑ لگا ہوا ہو، جبکہ اس کا نچلا جسم ویسے ہی اپنے جگہ پر رکا ہوا تھا۔ صفدر نے دائیں طرف ہٹ کر اس پر حملہ کیا تھا۔ جیسے ہی وہ انکل شیلے کے دائیں طرف آئے، انکل شیلے کا جسم بجلی کی تیزی سے سیدھا ہوا، اور دوسرے لمحے صفدر کا جسم اس کے دونوں ہاتھوں کی تھپکی کھا کر کلا بازی کھاتا ہوا اس کے عقب کی طرف گیا، اور انکل شیلے اسے تھپکی دے کر مڑ ہی رہا تھا کہ صفدر کے سر کی ضرب پوری قوت سے انکل شیلے کے سینے پر پڑی، اور انکل شیلے بے اختیار لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ صفدر نے واقعی انتہائی حیرت انگیز انداز میں اپنے جسم کو پیچھے کی طرف جھٹکا دے کر انکل شیلے کے مڑنے کی وجہ سے اس کے سینے پر زوردار ٹکر ماری تھی، اور یہ دیکھ کر صفدر کی آنکھیں پھیل گئی تھی کہ اس کی زوردار ٹکر کے باوجود انکل شیلے میں سے لڑکھڑایا ہی تھا، ورنہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقین اس کے سینے کی کئی ہڈیاں ٹوٹ کر اندر گھس چکی ہوتی۔ انکل شیلے کے لٹکھڑا کر پیچھے ہٹتے ہی صفدر نے بجلی کی تیزی سے الٹی کلا بازی کھائی، اور اس نے دونوں ٹانگیں پورے قوت سے اٹھا کر انکل شیلے کے سینے پر مارنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے انکل شیلے کا جسم یکلخت کسی کمان کی طرح پیچھے کو جھکا اور صفدر کے نچلے جسم پر اس کی دونوں پیروں کی ضرب لگی، اور صفدر کا جسم اس طرح چھت کی طرف اٹھتا چلا گیا جیسے کسی بچے نے فٹ بال پر ٹھوکر لگا کر اسے اوپر کی طرف اچھال دیا ہو۔ چھت کے قریب پہنچ کر صفدر نے الٹی کلا بازی کھائی اور بجلی کسی تیزی سے نیچے کی طرف آیا۔ انکل شیلے اس دوران سیدھا ہو چکا تھا، پھر اس نے شہتیر کی طرح نیچے آتے ہوئے صفدر کو دونوں ہاتھوں سے زوردار ضرب لگانے کی کوشش کی، لیکن یہی وہ مار کھا گیا، کیونکہ جیسے ہی ضرب لگانے کے لیے انکل شیلے کا جسم اٹھا، صفدر کا جسم تیزی سے گھوم گیا، اور انکل شیلے کی گردن کے عقبی حصے میں صفدر کی دونوں ٹانگیں پوری قوت سے پڑی، اور اس کے ساتھ ہی صفدر اچھل کر کلا بازی کھاتا ہوا انکل شیلے کے عقب میں جا کھڑا ہوا، جبکہ انکل شیلے کو اپنی گردن کے عقبی حصے میں زوردار ضرب کھا کر بے اختیار نیچے کو جھکنا پڑا، لیکن انکل شیلے بھی کسی سانڈ کی طرح سے طاقت تھی، وہ زوردار جھٹکا کھا کر نیچے جھکتے ہوئے اسے منہ کے بل زمین سے ٹکرانا چاہیے تھا، لیکن اس نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں ہاتھ آگے کر کے نہ صرف اپنا چہرہ زمین سے لگنے سے بچایا بلکہ ہاتھوں کی طاقت سے اس نے اپنے جسم کو گھماتے ہوئے اس تیزی سے مڑ کر صفدر کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا کہ اسے اس طرح اٹھتے اور اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر صفدر بھی حیران رہ گیا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ تم واقعی اچھا لڑاکا ہو، لیکن تمہارے لیے انکل شیرے کو شکست دینا ناممکن ہے، انکل شیرے نے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ دیکھا جائے گا، صفدر نے اڑا کر کہا۔ اس کا جسم تیزی سے حرکت میں آیا اور انکل شیرے نے اس کے بھرپور وار سے بچنے کے لیے تیزی سے سائڈ بدل لی، لیکن صفدر کا جسم قریب آتے ہی کسی لٹو کی طرح گھوم گیا، اور اس کا بازو پوری قوت سے انکل شیرے کی پسلیوں کو چھوتا ہوا انتہائی خوفناک انداز میں ٹکرایا، لیکن صرف پرک جھپکنے کے وقفے میں بالکل ویسی ہی ضرب صفدر کی پسلیوں پر بھی پڑی اور صفدر کراہ کر رہ گیا۔ انکل شیرے نے بالکل صفدر جیسے انداز میں اس پر جوابی وار کیا تھا، دونوں کی ضربوں میں بے حد طاقت تھی جسے دونوں کے چہروں پر تکلیف کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ دیوار سے ٹکراتی ہی انکل شیلے حیرت انگیز طور پر سنبھلا اور اس کا جسم کسی سپرنگ کی طرح اچھلا، اور صفدر جو صوفے سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، انکل شیلے نے اسے اچھال کر پوری قوت سے فلائنگ کک مار دی، اور صفدر نے صوفے سمیت اگلی طرف الٹتا چلا گیا، اور انکل شیلے فلائنگ کک مار کر مخلخت کلا بازی کھاتا ہوا ایک بار پھر ہوا میں بلند ہوا، اور صوفے کے پیچھے سے اٹھتے ہوئے صفدر کو ایک بار پھر اس کی فلائنگ کک کھانی پڑی، اور صفدر اس بار اچھل کر پوری قوت سے پیچھے دیوار سے ٹکرایا۔ انکل شیلے کلا بازی کھاتا ہوا ایک بار پھر صفدر کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ صفدر دیوار سے ٹکرا کر گرنے کے بجائے جیسے دیوار سے کمر لگا کر چپک کر رہ گیا تھا، اس بار جیسے ہی انکل شیلے اچھل کر اس کے سامنے آیا، تکلیف کے باوجود صفدر کی ٹانگ بھرپور انداز میں حرکت میں آئی اور انکل شیلے کے سینے پر پڑی۔ انکل شیلے کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور الٹے ہوئے صوفے کے اوپر سے گزرتا ہوا دوسری طرف جا گیا۔ اس سے پہلے کہ اٹھتا، صفدر نے الٹے ہوئے صوفے کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور بجلی کی تیزی سے انکل شیلے کے سر پر پہنچ گیا۔ انکل شیلے نے اچھل کر اس پر حملہ کرنا چاہا، لیکن اسی لمحے صفدر کا جسم گھوما اور انکل شیلے کے پہلو پر صفدر کی بے کک پڑی تو انکل شیلے کا جسم رول ہوتا ہوا سائڈ کی دیوار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ صفدر رکنے کی وجہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور پھر سیدھے منہ میں انکل شیلے کی انتہائی دردناک اور تیز چیخوں سے گونجتا شروع ہو گیا۔ صفدر کی ٹانگیں بھرپور انداز میں انکل شیرے کی پسلیوں اور سر کے اور اس کے چہرے پر ضربے لگا رہی تھی۔ انکل شیرے اچھل اچھل کر صفدر کی ٹانگیں پکڑنے اور اسے خود پر حملہ کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن صفدر کے جسم میں جیسے پارا بھرا ہوا تھا، اس کی ٹانگیں مشینی انداز میں چل رہی تھی اور انکل شیرے کا چہرہ لہو لہان ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک صفدر اچھلا اور اپنے دونوں گھٹنے موڑ کر پوری قوت سے انکل شیرے کے سینے پر آ گرا۔ انکل شیرے کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور اس نے دونوں ہاتھوں کا زور لگا کر صفدر کو اپنے جسم سے نیچے دھکیل دیا۔ صفدر زمین پر لڑکی نکھا کر سیدھا ہوا اور غصے سے انکل شیلے کی طرف بڑھا، لیکن اس کے گھٹنوں کی ضرب نے جیسے انکل شیلے کے سینے کی کئی ہڈیاں توڑ دی تھیں۔ انکل شیلے بری طرح سے چرمر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اس کے ناک اور منہ سے خون نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر صفدر آگے بڑھا اور اس نے ایک بار پھر زوردار ٹھوکر انکل شیلے کی کنپری پر مار دی۔ انکل شیلے کے حلق سے ایک دردناک چیخ نکلی اور اس کا نہ صرف تڑپتا ہوا جسم ساکت ہوتا چلا گیا بلکہ اس کی آنکھیں بھی بند ہو گئی تھی۔ اب معلوم ہوا ہے تمہیں کہ میں دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں، تم خود کو بگ ماسٹر فائٹر سمجھتے تھے شیلے، لیکن تم شاید یہ بھول گئے تھے کہ دوسروں کو کمزور سمجھنے والا ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں، اور ہاتھی جیسے گرینڈیل جانور کو ہلاک کرنے کے لیے ایک چونٹی بھی کافی ہوتی ہے۔ صفدر نے انکل شیلے کی طرف اسیری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ انکل شیلے سخت پڑا تھا، صفدر احتیاط سے آگے بڑھا کہ کہیں انکل شیلے مکر نہ کر رہا ہو۔ اس نے انکل شیلے کی نبض اور دل کی دھڑکن چیک کی اور پھر وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس کی انکل شیرے کے سینے پر لگائی ہوئی گھٹنوں کی ضرب نے واقعی کام کر دکھایا تھا اور انکل شیرے کی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ ان میں سے شاید کوئی ہڈی اس کے دل میں گھس گئی تھی، جس سے وہ چند ہی لمحوں میں تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا تھا۔ بس اتنی ہی جان تھی تم میں؟ میں نے سنا تھا کہ تم اب تک بڑے بڑے ماسٹر فائٹرز کو دھول چٹا چکے ہو، لیکن میرے مقابلے تو تم بالکل بوجھ ہی ثابت ہوئے ہو، صفدر نے منہ بنا کر کہا۔ کیا تم تیار ہو عمران؟ بلیک گرل نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یس مادام، عمران نے مؤدب لہجے میں جواب دیا۔ کیا تو نے وہ تمام چیزیں اپنے لباس میں چھپا لی ہیں جو میں نے تمہیں دی تھیں؟ بلیک گرل نے پوچھا۔ یس مادام، عمران نے اسی انداز میں جواب دیا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ زیرو لیبارٹری میں داخل ہوتے وقت تمہاری تلاشی نہیں لی جائے گی اور کسی بھی ان چیزوں کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوگا؟ بلیک گرل نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میری تلاشی کے طور پر میرے پورے جسم کی ایک مخصوص ریس سے اسکیننگ کی جائے گی مادام، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں نے تمام چیزیں اپنے جسم کی کھال جیسی ایک نرم اور باریک جلدے میں رکھی ہوئی ہیں۔ کہنے کے وقت ریز اس جھلی سے نہیں گزر سکے گی اور نہ ہی لیبارٹری کا ماسٹر کمپیوٹر جھلی میں چھپے آلات کو سرچ کر سکے گا۔ گڈ شو، چلو میں اپنا کام آج ہی ختم کر لینا چاہتی ہوں۔ یس مادام، لیکن جانے سے پہلے میں سردار کو فون کرنا چاہتا ہوں۔ فون مگر کیوں؟ وہ انتہائی مصروف آدمی ہے مادام، مجھے بھی اسے ملنے کے لیے خاص طور پر اسے پوچھنا پڑتا ہے۔ اگر ان کے پاس وقت ہوا تو مجھے لیبارٹری آنے سے نہیں روکیں گے، اگر وہ مصروف ہوئے تو ہمارا لیبارٹری میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ پھر کسی دن آنے کا کہہ کر ہمیں باہر سے ہی بھیج دیں گے، اس طرح ہمارا جانا بے فائدہ ثابت ہوگا۔ اوہ ہاں ٹھیک ہے، تم کر لو اسے بات، اور انہیں یہ بھی بتا دینا کہ میں بھی تمہارے ساتھ آ رہی ہوں۔ اب میرے لیے تم سردار سے کیا بہانہ بناتی ہو، یہ تمہاری اپنی سوچ پر منحصر ہے، بلیک گرل نے کہا۔ آپ بے فکر ہیں، سردار میرے کہنے پر آپ کو لیبارٹری میں داخل ہونے سے نہیں روک سکیں گے۔ اوکے، ان سے تم اپنے سیل فون سے بات کرو گے یا میں تمہیں اپنا سیل فون دوں؟ نو مادام، سردار غیر متعلقہ نمبروں کی کال اٹینڈ نہیں کرتے ہیں، انہیں میں اپنے ہی سیل فون سے کال کروں گا، عمران نے کہا۔ تو بلیک گرل نے اسپاٹ میں سر ہلا دیا۔ عمران نے جیسے سیل فون نکالا اور پھر سردار کا نام سیل فون کی فون برک میں تلاش کرنے لگا۔ لاؤڈ آن کر دو، میں تمہاری اور سردار کی باتیں سننا چاہتی ہوں، بلیک گرل نے کہا۔ سردار سے اسی انداز میں بات کرنا جیسے تم اس سے پہلے کرتے آئے ہو، انہیں اس بات کا پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ تم بدل گئے ہو، یہ تمہارے بولنے کے انداز میں تبدیلی آ گئی ہے، بلیک گرل نے عمران کو متنبہ کرتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرات ملتے ہی سردار کی آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہے جناب؟ میں مصمی علی عمران، ایم ایس سی ڈی ایس سی اکثر بزبان خود بلکہ بدہان خود بول رہا ہوں۔ او عمران بیٹا، تم ہو؟ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن آج تمہاری صحت کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہو رہی، سردار نے عمران کی آواز پہچان کو مسکراتی آواز میں کہا۔ کیوں جناب، آپ کو میری صحت خراب ہونے کا کیسے علم ہوا؟ کیا آپ نے سائنس چھوڑ کر پیری مردی شروع کر دی ہے، یا پھر آپ نے ستار گانے عالم، میرا مطلب علم نجوم کی پریکٹس کرنا شروع کر دی ہے، جو آواز سنتے ہی آپ دوسروں کی صحت کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ کس کی صحت اچھی اور کس کی صحت خراب؟ عمران نے اسی انداز میں کہا تو دوسری طرف سردار بے اختیار ہنس پڑا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہارا انداز تو پرمزہ ہے، لیکن تم شاید بھول رہے ہو کہ میں نے تمہیں مکمل سلام کیا ہے، جواب میں تمہیں بھی مجھے سلام کا مکمل جواب دینا چاہیے تھا، تم نے ہی مجھے اس بات کی تاکید کی تھی اور مجھے اس بات کے عادی بنایا ہے کہ میں مکمل سلام کیا کروں، جواب میں سلام کا مکمل جواب دیا کروں، اور یہ بات تم خود بھول رہے ہو، سردار نے کہا۔ اور ہاں واقعی میں بھول گیا جناب، آپ شاید وہ محاورہ بھول گئے ہوں گے کہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت۔ آج کل میری بھی حالت کچھ ایسی ہے ضروری باتیں میں بھول جاتا ہوں. اب یہی دیکھ لیں کہ میں یہ بھی بھول گیا ہوں کہ میں آپ کو سر داور کہتا ہوں کہ پروفیسر داور یا پھر صرف داور صاحب. بہرحال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران نے کہا تو سر داور ایک بار پھر ہم پڑھے. تمہاری یہی چرچ زبانی تو مجھے پسند ہے ناٹی وائز. تم سے بات کر کے سارے دن کی بلکہ ہفتوں کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے, سر داور نے ہنستے ہوئے کہا. تب پھر آپ مجھے اپنے پاس رکھنے, ریلیکس ہونے والے کیپسول صحت پر برا اثر ڈالتے ہیں اور ایسی تمام میڈیسن کسی بھی وقت ریئیکشن کر سکتی ہے جن سے جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. اگر آپ مجھے اپنے پاس رکھیں گے اور میری باتوں سے لطف اندوز ہوں گے تو آپ کو صرف ریلیکس ملے گا, آپ کی صحت پر میری باتوں کا کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا اور آپ کی صحت ڈاؤن ہونے سے بھی بچ جائے گی. عمران کی زبان چل پڑی. تب تو تمہیں اپنے پاس مجھے پرماننٹ رکھنا پڑے گا اور وہ بھی بغیر تنخواہ کے, سردار نے ہنستے ہوئے کہا. بغیر تنخواہ کے؟ ارے وہ کیوں؟ عمران نے حیرت سے کہا. تم میرے بیٹے ہو اور بیٹے پر بوڑھے ماں باپ کی خدمت فرض ہے. تم اپنا فرض ادا کرنے کے لیے مجھ سے تنخواہ لو, یہ تمہیں اچھا لگے گا؟ اور نہ مجھے, بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کا سرا آخرت میں ملتا ہے, اب کیا خیال ہے؟ مطلب یہ کہ مجھے سرا حاصل کرنے کے لیے آخرت تک کا انتظار کرنا پڑے گا؟ عمران نے طویل سانس لے کر کہا. ہاں بالکل, انتظار تو کرنا ہی پڑے گا, یہ انتظار تو بہت طویل ہو جائے گا. آپ نے مجھے بیٹا بنایا ہی دیا ہے تو میں بھی آپ کی خدمت کرنے سے نہیں ہٹ جاؤں گا, لیکن آپ کو بھی اس بیٹے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا, عمران نے کہا. کیا؟ سردار نے پوچھا. آپ کو اپنے اس بیٹے کے لیے ایک وصیت بنوانی پڑے گی جس میں آپ کے جانے کے بعد آپ کی ساری دولت زمین جائیداد اس بیٹے کے نام ہی ہوگی, عمران نے کہا. بڑے مطلبی اور خوبصورت بیٹے ہو تم, دھن دولت کے لیے تم میری جائیداد میری خدمت کرو گے, سردار نے کہا. کیا کروں؟ کٹری کا زمانہ چل رہا ہے, اس عمر میں کوئی دولت مند بیوہ کے ملنے کی بھی کوئی امید نہیں ہے, آپ نے خود ہی بیٹا بنایا ہے, اب مجھے راضی کھا دیے تو میں کیوں اس کا فائدہ اٹھاؤں؟ عمران نے کہا تو سردار ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑے. اچھا کس لیے فون کیا تھا؟ سردار نے ہنستے ہوئے کہا. آپ کو اپنے بیٹے کے لیے ایک وصیت بنوانا پڑے گی جس میں آپ کے جانے کے بعد آپ کی طرف آپ کی ساری دولت زمین جائیداد اس بیٹے کے نام ہی ہوگی, عمران نے کہا. بڑی مطلبی اور خود غرض بیٹے ہو تم, دھن دولت کے لیے تم میری خدمت کرو گے. کیا کروں؟ کڑگی کا زمانہ چل رہا ہے, اس عمر میں کوئی دولت مند بیوہ کے ملنے کی بھی کوئی امید نہیں, آپ نے خود ہی بیٹا بنایا کہ راہ دکھا دی ہے تو میں کیوں اس کا فائدہ اٹھاؤں؟ عمران نے کہا. اچھا کس لیے فون کیا ہے؟ سردار نے چند لمحے ہنستے رہنے کے بعد سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا. مجھے معلوم تھا کہ آپ مجھے بیٹا بنانے والے ہیں, اس لیے میں نے آپ کی ساری دولت اور زمین جائیداد حاصل کرنے کے لیے اس وصیت پر دستخط کرانے کے لیے فون کیا ہے, عمران نے کہا. تو تم اسے ملنا چاہتے ہو, کیوں خیریت ہے؟ بتایا تھا مجھے آپ سے اس وصیت پر دستخط کرانے ہیں جس پر آپ ساری جائیداد میرے نام کر چکے ہیں. کب ملنا چاہتے ہو؟ آج بھر کبھی. کہتے ہیں کہ وصیت کے معاملے میں دیر نہیں کرنا چاہیے. اور تم میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہو؟ اللہ نہ کرے, میں تو اس وقت تب آپ کے درازی مل کے دعا گوں جب تک آپ وصیت نامے پر دستخط نہیں کر دیتے, عمران نے کہا. سردار کھلکھلا کر ہنس پڑے. بہت بہتر, تم بہرحال آ جاؤ, میں اس وقت تو فارغ ہی ہوں, دو تین گھنٹوں تک مجھے کوئی کام نہیں, بعد میں کوئی کام نکل آیا تو پھر تم سے ملنا مشکل ہو جائے گا. میں اکیلا نہیں ہوں. اکیلا نہیں ہوں کیا مطلب؟ کیا کوئی اور بھی تمہارے ساتھ آ رہا ہے؟ سردار نے چونک کر پوچھا. ہاں, روشی ان دنوں پاکشی آئی ہوئی ہے, اس کے پاس ایک ایسا فارمولا ہے جس سے ہم اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی کی طاقت میں ہزاروں گنا اضافہ کر سکتے ہیں اور دنیا کی انتہائی تیز رفتار اور طاقتور مزائل بنا سکتے ہیں. اس فارمولے میں چند ایک خامیاں ہیں جس کے لیے وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہے. روشی یہ وہی لڑکی ہے نا جو پہلے سیکرٹ سورس کے لیے کام کرتی تھی اور سائنسدان بھی ہے, لیکن اب وہ اکیڈمیا میں اپنے باپ کا بزنس چلا رہی ہے اور سنا ہے کہ اس کا بزنس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. جی ہاں, اسی روشی کی بات کر رہا ہوں. اپنے والد محترم کا بسنا سنبھالنے کے باوجود وہ سائنس میں بے حد دلچسپی رکھتی ہے اور نئی ایجادات اور فارمولوں کے لیے وہ خصوصی طور پر وقت نکالتی ہے. اس سے پہلے وہ کئی فارمولے بنا کر مجھے دکھا چکی ہے, لیکن میں نے اس کے فارمولوں پر کوئی دلچسپی نہیں دی تھی اور نہ ہی اس کا آپ سے کبھی ذکر کیا تھا, لیکن اب وہ جو فارمولہ لائی ہے وہ واقعی یونیک ہے, اس لیے میں اسے لے کر آپ کے پاس آ رہا ہوں. اگر اس فارمولے کی معمولی خامیوں کو دور کر لیا جائے تو پاگیشے کی ایٹمی ٹیکنالوجی کو بہت ضروری حاصل ہو سکتا ہے. او اگر ایسی بات ہے تو میں اسے ضرور ملوں گا. تم اسے اور اس کے فارمولے کو لے کر ابھی اور اسی وقت یہاں آ جاؤ, میں تم دونوں کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہوں. اوکے, میں روشی کے ساتھ 20 منٹ تک پہنچ جاؤں گا, تب تک آپ میرے اور روشی کے قیام و تعاون کا بندوبست کریں. قیام کا تو نہیں البتہ تعاون کا بندوبست ہو جائے گا, تم بس آ جاؤ, سردار نے ہنستے ہوئے کہا. گلشن تم واقعی نہیں ہو، میں سمجھ رہی تھی کہ تمہارا مائنڈ ہیک ہو جانے کے بعد تمہیں لاب آ لی اور مسئلہ اپن ختم ہو جائے گا، لیکن بلیکنگ نے ٹھیک ہی کہا تھا، اس نے تمہارے مائنڈ میں جو میموری فیڈ کی ہے اس میں وہ سب موجود ہے، تو تمہاری ذہانت اور کھنڈپن کا غماز ہے، واقعی اگر تم مکمل طور پر بدل جاتے تو تمہیں عمران کی طرح بھی کوئی چیز باقی نہ رہتی، بلیک گر نے ہنستے ہوئے کہا، تو جواب میں عمران بھی مسکرا دیا۔ اب چلے سردار کے پاس، ہم جتنی جلدی پہنچ جائیں ہمارے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا، وہ لیبارٹری میں ہے، اگر وہاں ان کا کام نکل آیا تو ہمیں ان کا گھنٹوں نہیں بلکہ کئی دنوں تک انتظار کرنا پڑے گا، اس کے بعد وہ ہم سے ملنے کے لیے وقت نکال پائیں گے یا نہیں اس بارے میں مجھے بھی کوئی امید نہیں ہے۔ عمران نے کہا، پہلے یہ بتا کہ روشی ہے کون اور جسے تم سردار کے پاس لے جا رہے ہو۔ وہ پہلے سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتی تھی لیکن پھر اس نے سیکرٹ سروس چھوڑ دی اور اکیڈمی میں شفٹ ہو گئی۔ اوکے چلو، بلیکر نے کہا، اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اس نے صوفے پر بڑا ہوا ہینڈ بیگ اٹھایا اور عمران کی طرف دیکھنے لگی، اسی طرح کھڑا ہوا تھا۔ کیا وہ اب چل کیوں نہیں رہے؟ بلیک گرل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چلو میں نے کب منع کیا؟ عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ بلیک گرل ابھی حیرت سے عمران کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اسی میں ہمیں اپنی گردن میں ہلکی سی چبھن کا احساس ہوا، اس نے بوکھلا کر اپنی گردن پر ہاتھ مارا، اس نے چٹکی بھری اور پھر یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں کہ اس کی چٹکی میں ایک چھوٹی اور باریک سوئی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ بلیک گرل نے آنکھیں پھاڑی تو کہا، کیا ہوا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ نیرر۔ بلیک گرل نے چٹکی میں پکڑی سوئی عمران کو دکھاتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ عمران اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، اسی طرح بلیک گرل کی آنکھیں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ورلڈ کلاس آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق فور سٹارز کے آپس میں ملنے کے اوقات رات کے وقت تھے، وہ سب رات 9 بجے ہیڈ کوارٹر آنا شروع ہو جاتے تھے اور 10 بجے تک وہ چاروں اسی ہیڈ کوارٹر میں موجود رہتے تھے۔ اس وقت 9 بج چکے تھے اور چونکہ جان ہارڈ اور اس کا ساتھی فرانک کافی دیر سے موجود تھے، اس لیے انہیں یقین تھا کہ 9 بجتے فور سٹارز کے ممبرس کا اپنے اس ٹھکانے پر آمد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ جان ہارڈ اور فرانک نے اس بات کی پہلے ہی تسلی کر لی تھی کہ فور سٹارز کا ہیڈ کوارٹر خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ اس سماج میں گھس گئے تھے اور انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فور سٹارز کے ہیڈ کوارٹر میں انتہائی طاقتور ڈائنامائٹس لگا دیے تھے، جنہیں ان دونوں نے ایک ریموٹ کنٹرول ڈیوائس سے منسلک کر دیا تھا، اب صرف ان کے بٹن پریس کرنے کی دیر تھی۔ ہم نے انکل شیری کی اجازت کے بغیر یہ سب کاروائی کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انکل شیری اس بات سے ناراض ہو جائے کہ ہم نے اسے بتائے بغیر اس سماج میں ڈائنامائٹس کیوں لگا دیے ہیں، فرانک نے جان ہارڈ سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، انکل شیرے کو پتا اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اس کا مقصد پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو ختم کرنا، اس نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، یہاں آنے والے ممبران کو ہم ہلاک کریں گے یا انکل شیرے، کیا فرق پڑتا ہے؟ جان ہارڈ نے کہا۔ ہاں یہ بھی ہے، لیکن ہمیں یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ انکل شیرے ہمارا باس ہے اور اس نے ہمیں اس ٹھکانے کی صرف نگرانی کے لیے بھیجا ہے، اس نے کہا تھا کہ جب عمران ہیڈ کوارٹر واپس آئیں گے تو ہم فوری طور پر اس بات کی اسے اطلاع دیں گے تاکہ وہ یہاں آئے اور ہمارے ساتھ مل کر فور سٹارز کو ہلاک کر سکے، فرانک نے کہا۔ ہم نے سماج میں ڈائنا میٹس لگائے ہیں، جب عمران آئیں گے تو ہم ڈائنا میٹس بلاسٹ کرنے سے پہلے انکل شیرے کو اطلاع کر دیں گے، وہ ہماری طرح بلیک کنگ کے وفادار ہے اور بلیک کنگ اس بات سے ناراض نہیں ہوگا کہ ہم نے انکل شیرے کو بتائے بغیر پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے 4 ممبران کو ایک ساتھ اڑا دیا ہے۔ 9 بج رہے ہیں، اب تک تو ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جانا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے انہیں آنے میں دیر ہو جائے، انکل شیرے نے کہا تھا کہ وہ آئیں گے ضرور، آ جائے تو اچھا ورنہ ہم ان کے انتظار میں یوں ہی بیٹھے بھوکے پیاسے سڑتے رہیں گے، فرانک نے کہا۔ دشمنوں کے ہاتھوں اپنا سارا خون بہانے سے بہتر ہے کہ تھوڑی سی بھوک برداشت کر لیں، جان ہارڈ نے مسکرا کر کہا۔ آپ شاید مذاق کر رہے ہیں، فرانک نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا میں تم سے مذاق نہیں کر سکتا؟ جان ہارڈ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں باس، آپ نہیں تو کون مذاق کرے گا مجھ سے، فرانک نے اسی لہجے میں کہا۔ لو شاید وہ آ رہے ہیں، نائٹ ٹیلیسکوپ دو مجھے، جان ہارڈ نے کہا تو فرانک نے گلے سے نائٹ ٹیلیسکوپ نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ جان ہارڈ نے نائٹ ٹیلیسکوپ لے کر آنکھوں پر لگائی اور اس سے دور سے آنے والی گاڑی کو فوکس کرنا شروع کر دیا۔ کار سفید رنگ کی تھی اور کار میں دو نوجوان بیٹھے دکھائی دے رہے تھے، جن میں سے ایک کار ڈرائیو کر رہا تھا، دوسرا سائڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا دونوں فور سٹار سے تعلق رکھتے ہیں؟ فرانک نے پوچھا۔ معلوم نہیں، ان کی شکلیں وہ نہیں ہیں جن کی ہمیں انکل شیرے نے تصاویر دی تھی، جان ہارڈ نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میک اپ میں ہو، فرانک نے کہا۔ ہاں ہو سکتا ہے، جان ہارڈ نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے جب تک یہ سماج کی طرف نہیں آئیں گے اس وقت تک یہ کنفرم نہیں ہوگا کہ فور سٹار سے ہی تعلق رکھتے ہیں، فرانک نے کہا۔ ظاہر ہے یہاں دور دور ہی صحیح، لیکن کافی رہائش گاہیں موجود ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور ہوں، کسی دوسری طرف جا رہے ہوں۔ فور سٹار کا پتہ تبھی چلے گا جب وہ اس سماج میں آئیں گے جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ گڈ شو، یہ وہی ہیں، جان ہارڈ نے کار رہائش کے گیٹ کے سامنے رکتے دیکھ کر کہا۔ موت کا شکار ہونے کے لیے 2 کبوتر پنجرے میں جا چکے ہیں، اب باقی 2 بچے ہیں، بس وہ آ جائیں تو ہم ان کا کام تمام کر دیں گے۔ ہمارے ہاتھوں ایک ساتھ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے 4 ممبران کی ہلاکت کا سن کر نہ صرف انکل شیرے خوش ہو جائے گا، بلکہ بلیک کنگ کو پتہ چلے گا کہ وہ بھی ہمیں داد دے گا، جان ہار نے کہا۔ اگر آپ کہیں تو میں ان دو افراد کی آمد کی اطلاع انکل شیلے کو دے دوں، فرانک نے کہا۔ ہاں دے دو، اور اسے یہ بھی بتا دینا کہ ہم نے ان چاروں کو ہلاک کرنے کا پورا بندوبست کر رکھا ہے، اگر وہ آنا چاہے تو آ جائے ورنہ ہم عمارت کو بلاسٹ کر کے یہاں سے نکل جائیں گے۔ بی فائیو ٹرانسمیٹر نہیں لائے ساتھ؟ انکل شیلے نے کہا تھا کہ ہم جب بھی اس سے بات کریں بی فائیو ٹرانسمیٹر ہی پر ہی کریں۔ جان ہار نے اسے سیل فون پر انکل شیلے کے نمبر ملا سے دیکھ کر کہا۔ جلدی میں ٹرانسمیٹر ساتھ لانا بھول گیا تھا، فرانک نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب انکل کو اطلاع دینی ہے، چاہے فون پر دی جائے یا ٹرانسمیٹر پر، کیا فرق پڑتا ہے؟ جان ہار نے کہا۔ فرانک نے کال ملا کر سیل فون اپنے کان سے لگا لیا تھا۔ انکل شیلے کا سیل فون آف ہے، فرانک نے سیل فون کان سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اسے سیل فون میں کمپیوٹرائز آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر کوشش کرو، جان ہار نے کہا۔ تو فرانک نے ایک بار پھر انکل شیلے کو کال کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی لمحے جان ہار کو سڑک پر ایک اور کار کی ہیڈ لائٹ دکھائی دی۔ اس نے فوراً نائٹ ٹیل اسکوپ آنکھوں پر لگائی اور دوسری کار کو چیک کرنے لگا۔ یہ بھی نئے ماڈل کی سفید کار تھی، اور اس کار میں بھی اسے دو افراد بیٹھے دکھائی دے رہے تھے، باقی دو کبوتر بھی آ گئے ہیں۔ جان ہار نے کار میں سوار افراد کو نائٹ ٹیل اسکوپ سے کلوز کرتے ہوئے کہا۔ لیکن انکل شیلے کا فون مسلسل آف مل رہا ہے۔ رہنے دو، اب ہم اس کا انتظار نہیں کر سکتے، ایسا نہ ہو کہ ہم یہ انکل شیلے کا انتظار کرتے رہ جائیں اور کبوتر موقع کا فائدہ اٹھا کر ہمارے بچھائے ہوئے جال سے ہی نکل جائیں۔ ہاں، اب رسک لینا مناسب نہیں ہے، اگر یہ یہاں سے بچ کر نکل گیا تو پھر شاید یہ ہمارے ہاتھ آ سکیں گے۔ تم بے فکر رہو، میں اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دوں، ان چاروں کو موت آج اور ابھی ہوگی، جان ہار نے کہا۔ عمارت میں ہم نے انتہائی طاقتور ڈائنامائٹس لگائے ہیں، ان کے تباہ ہوتے ہی عمارت ہوا میں اڑ جائے گی اور عمارت کا ملبہ دور دور تک کوڑ بکھر جائے گا۔ ہم عمارت سے زیادہ دور نہیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی عمارت کی تباہی کے زد میں آ جائیں۔ اس عمارت کو تباہ کرنے کے لیے ہمیں یہاں سے دور ہٹ جانا چاہیے، فرانک نے جان ہار کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول دیکھ کر کہا۔ اوہ، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، واقعی ہمیں عمارت سے دور ہٹنا ہوگا، ورنہ پاکیشی سیکرٹ سروس کے چار افراد کے ساتھ ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے، جان ہار نے کہا۔ پھر وہ دونوں تیزی سے درختوں سے اترنا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دور آ کر انہوں نے کہا، اب ٹھیک ہے، اب عمارت کا ملبہ ہم پر نہیں گرے گا، ہم یہاں سے آسانی سے عمارت کو اڑا سکتے ہیں، فرانک نے کہا۔ اوکے، تو پھر میں عمارت اڑانے لگا ہوں، جان ہار نے کہا، اور ساتھ اس نے ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبا دیا۔ جیسے اس نے بٹن پریس کیا، اچانک زمین بری طرح سے لرزی، دوسرے لمحے ایک زوردار دھماکہ اور انہوں نے درختوں کے اس پار آگ اور گرد کا طوفان بلند ہوتے دیکھا۔ عمارت میں لگے ہوئے ڈائنامائٹس ایک ساتھ پھٹ گئے تھے، جس سے عمارت ایک لمحوں میں تنکوں کی طرح فضا میں بکھر گئی تھی۔ ہررا، ہم نے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چار ممبران کو ایک ساتھ ہلاک کر دیا ہے، ہررا۔ جان ہار نے زمین سے فوراً اٹھ کر انتہائی جوشیلے انداز میں نعرے لگاتے ہوئے کہا۔ درختوں کے پیچھے سے اٹھتے ہوئے شعلوں کو دیکھ کر فرانک کا چہرہ بھی مسرت سے کھل اٹھا تھا۔ اسی لمحے ماحول یکے بعد دیگرے دو فائر کی آواز سے گونج اٹھا۔ جان ہار اور فرانک کے منہ سے زوردار چیخیں نکلی اور اچھل اچھل کر گرتا چلے گئے۔ چند لمحوں بعد وہ ترپتے رہے، پھر ان کے دماغوں میں موت کا اندھیرا بھرتا چلا گیا اور ساکت ہو گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جولیا، سالیہ، تنویر اور کیپٹن شکیل اس وقت شمالی پہاڑوں پہ موجود ایک پرانے قلعے میں تھے۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی وہاں پہنچے تھے اور انہوں نے آتے ہی قلعے کے مختلف حصوں میں پوزیشنیں سنبھال لی تھیں اور قلعے کی فصیلوں میں ایسی جگہوں پر چھپ گئے تھے جہاں سے وہ قلعے کی طرف آنے والے تمام راستوں کو آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ ان سب کا اندازہ ایسے تھا جیسے اس قلعے میں چھپ کر کسی کا انتظار کر رہے ہوں یا ان کے پیچھے دشمن کی فوج لگی ہو، جس سے مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے یہاں مورچے سنبھال لیے ہوں۔ ان سب کے پاس دور مار رائفلیں موجود تھیں جن پر ٹیلیس کوز بھی لگی ہوئی تھی۔ ان سب کے کانوں میں ایئر فون جیسی ڈیوائسز لگی ہوئی تھیں۔ ڈیوائسز عام تھیں اور ان ڈیوائسز میں ایسی سہولت موجود تھی کہ وہ نہ صرف ایک دوسرے کی بات سن سکتے تھے بلکہ ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتے تھے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ ہمیں ہلاک کرنے کے لیے وہ سب یہیں آئیں گے؟ صالحہ نے ایئر فون فون پہ جوریا سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہاں، ہماری لوکیشن کے بارے میں سب کو بتا دیا گیا ہے اور وہ لوگ ہم پر حملہ کرنے کے لیے نکل بھی چکے ہیں، بس کچھ ہی دیر پہ وہ سب یہاں پہنچ جائیں گے۔ کیا وہ بھی ان سب کے ساتھ ہی ہوگی؟ نہیں، میں نے اسے ان کے ساتھ آنے سے روک دیا ہے، میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ ہم چاروں ہی ان کے سب کے لیے کافی ہوں گے، اسے ہمارے لیے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ وہ بھی دشمنوں پر ہمارے کیے ہوئے حملوں کے زد میں آ سکتی ہے، جوریا نے کہا۔ کیا بتایا اس نے ہمیں ہلاک کرنے کے لیے؟ کتنے افراد آ رہے ہیں؟ تنویر نے پوچھا۔ ان سب کے الگ الگ گروپ تھے، ان سب نے ہم سب کو الگ الگ گروپس کی شکل میں ہلاک کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ ان میں ایک گروپ مدام سموریا اور اس کے ساتھ ہی ایڈلی کا تھا، جس نے مجھے اور سالیہ کو ہلاک کر ٹاسک لیا تھا۔ تمیر کیپٹن شکیل کو ہلاک کرنے کا ٹاسک فیرلے اور اس کے ساتھ ہی ڈالٹن کے تمہیں تھا۔ کہ اس طرح صفدر اور فوج سٹار کی رات کو صبح انکل شیر جان ہار اور اس کے ساتھی فرانک نے لیا تھا۔ اس سے پہلے کو ہماری تلاش میں نکلتے ہم نے خود ہی انہیں اپنے پیچھے لگا لیا اور ان تک یہ بات پہنچا دی کہ ہم انہیں کن جگہوں پر مل سکتے ہیں۔ اب تک مجھے جو رپورٹ ملی انکل شیر ہماری طرف سے دی ہوئی اطلاع کے مطابق صفدر کے فلیٹ میں گیا تھا اور صفدر کی اس سے بھرپور جسمانی فائٹ ہوئی تھی جس کے نتیجے میں انکل شیر صفدر کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ دوسری طرف جان ہار اور اس کا ساتھی فرانک فور اسٹار کے ہیڈ کوارٹر میں ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ ان سے نمٹنے کے لیے میں نے فور اسٹار کو وہاں بھیج دیا تھا۔ ابھی تک اس کی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں ملی۔ باقی دو گروپ تھے جو ان میں ایک گروپ مادام سمورا اور اس کے ساتھی ایڈلی کا ہے اور دوسرا گروپ فیڈلے اور اس کے ساتھی ڈالٹن کا ہے جو ہم چاروں کے پیچھے ہیں اور ہم نے خود ہی انہیں اپنے بارے میں اطلاع پہنچا دی ہے کہ ہم انہیں کہاں مل سکتے ہیں، اس لیے وہ ہمارا شکار کرنے کے لیے یہیں آ رہے ہیں۔ مجھے جو اطلاع دی گئی ہے اس کے مطابق مادام سموریا اور اس کا ساتھی ایڈلی ایک ساتھ ہیں، جبکہ فیڈلے اور ڈالٹن ہمیں ہلاک کرنے کے لیے اپنے ساتھ 10 افراد لا رہے ہیں تاکہ ہم یہاں سے نکل نہ سکے، جوریا نے تفسیر بتاتے ہوئے کہا۔ آپ نے ہمیں ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ آخر آپ کو ان تمام گروپس کے بارے میں پتہ کیسے چلا تھا اور آپ نے کس طریقے سے ان تمام افراد کو اطلاع پہنچائی تھی کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ممبران انہیں کہاں مل سکتے ہیں۔ ہاں، واقعی اس سارے کھیل میں ہمارے ساتھ کون کون شامل ہے جس کی مدد سے آپ نے سب پلاننگ کی ہے؟ تنویر نے بھی حیرت بھرے دہشے میں کہا۔ ذرا صبر کر لو، وقت آنے پر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، جوریا نے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس بات تو آپ عمران صاحب جیسا انداز اختیار کر رہی ہیں، وہ بھی ہمیں صورتحال سے آگاہ نہیں کرتے تھے اور ٹال مٹول سے کام لیتے رہتے تھے، لگتا ہے اس بار آپ پر بھی عمران صاحب کا رنگ چڑھ گیا ہے، صالحہ نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تم تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو، جلدی ہی سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ یہ بھی عمران صاحب کی ڈائلگ ہے، صالحہ نے بھی جواب میں مسکراتے ہوئے کہا۔ کہ اس سارے کھیل کے پیچھے عمران کا کوئی ہاتھ ہے؟ تنویر نے عمران کا نام سن کر ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ نہیں، اس معاملے میں عمران ملوث نہیں ہے، جولیا نے کہا۔ پھر آپ کو انکل شیر جان ہارڈ فرانک مادام سموریا ایڈلی فیڈ اور ڈالٹن کی پلاننگ کا کیسے پتہ چلا تھا اور آپ نے انہیں کیسے ہینڈل کیا تھا؟ وہ اس جگہ پر ہی پہنچے جہاں ہم انہیں آسانی سے مل جائیں گے۔ کہاں نہ کچھ دیر انتظار کرو، سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا، جولیا نے اس بار ناگوار سے رہنے میں کہا۔ کہ اس معاملے میں مس کراسٹی کا بھی ہاتھ نہیں ہے؟ کیپٹن شکیر نے کہا تو جولیا چونک پڑی۔ کراسٹی کیا مطلب؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ چیف نے بتایا تھا کہ مس کراسٹی کو مادام سموریا اور اس کے ساتھی بلیک گرل سمجھ کر اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے جب عمران صاحب سے ملنے ان کے فلیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ مس کراسٹی کے بارے میں مجھے معلوم، وہ اتنا بھی تر نوارا نہیں ہے کہ وہ مادام سموریا کے قابو میں آ جائے گا۔ ہمیں ہلاک کرنے کا ان سب نے ٹاسک حاصل کیا ہے اور ان میں مادام سموریا بھی شامل ہے، تو پھر مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ مادام سموریا ہی اصل میں مس کراسٹی ہے۔ وہ چونکہ ساری پلاننگ میں انکل شیرے اور باقی سب کے ساتھ رہی ہیں، اس لیے انہوں نے ہی آپ کو کال کر کے ساری حقیقت سے آگاہ کیا ہوگا اور آپ کے مشورے سے یہ پلان بنایا گیا ہوگا کہ قاتل گروپ ہمیں تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پہنچے اور ہمارا شکار کرنے کی بجائے ہمارے ہاتھوں شکار ہو سکے۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ جولیا کی تفصیل سانس لے کر رہ گئی۔ کیا ہوا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ کیا کیپٹن شکیل ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کیا نا مادام سموریا ہی مس کراسٹی اور یہ سب کچھ آپ ان کے کہنے سے ہی کر رہی ہیں؟ تنویر نے کہا۔ شاید، جولیا نے مبہم سے انداز میں کہا۔ شاید یہ یقیناً وہ آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جولیا کوئی جواب دیتی، اس نے ہمیں کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی تو وہ سب سر اٹھا کر قلعے کے سامنے والے حصے کی طرف دیکھنے لگے۔ سائڈ فصیلوں سے نکل کر فرنٹ فصیلوں پر آ جاؤ، ہری اپ، اور آنے والوں کو نشانہ بناؤ۔ ان کے پاس میزائل لانچر بھی ہو سکتے ہیں جن سے وہ دور سے ہی اس قلعے پر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جن کے پاس میزائل لانچر یا منی میزائل گنیں نظر آئیں، سب سے پہلے انہیں نشانہ بنانا اور پھر باقی سب کو۔ ان کے ساتھ اگر مادام سموریا نظر آئے کراسٹی بھی ہوئی تو، صالحہ نے کہا۔ جب تم سب کو علم ہو گیا کہ مادام سموریا کراسٹی ہے تو پھر یہ کہنے کی ضرورت باقی رہ جاتی کہ اسے نشانہ نہ بنایا جائے، جولیا نے منہ بنا کر کہا۔ تو صالحہ، تنویر اور کیپٹن شکیل کی اطمینان بھرے انداز میں سانسیں لینے کی آوازیں سنائی دی۔ چاروں کاریں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتی ہوئی آ رہی تھی، پھر چاروں کاریں قلعے سے 200 میٹر کے فاصلے پر رک گئی اور پھر کاروں کے دروازے کھلے اور ان میں سے مسلح افراد نکلنا شروع ہو گئے۔ ان میں ایک نوجوان لڑکی بھی تھی جو مادام سموریا کے روپ میں کراسٹی تھی اور انہیں سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ مادام سموریا کراسٹی ہے، اس لیے ان مسلح افراد پر نظر جمائے ہوئے تھے جن کی تعداد کراسٹی سمیت 14 تھی۔ ان سب کے ہاتھوں میں مشین گنیں دکھائی دے رہی تھی اور ان کی جیبیں پھولی ہوئی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ بم اور باقی اثر ان کی جیبوں میں موجود ہے۔ ان کے پاس مشین گنوں کے سوا کچھ نہیں ہے، تنویر نے کہا۔ ہاں، میں نے دیکھ لیا ہے، تم انہیں اپنے نشانے پر رکھو، جب یہ کاروں سے ہٹ کر آگے آئیں تب ان کا نشانہ لینا، ورنہ یہ کاروں کے ہاتھ لے لیں گے اور آسانی سے ہمارے نشانے پر نہیں آئیں گے۔ وہ آ رہے ہیں، جب یہ 50 میٹر کی دوری پر آ جائیں تو ان پر فائرنگ شروع کر دینا تاکہ واپسی پیچھے نہ بھاگ سکے، جولیا نے کسی فوجی کمانڈر کے انداز میں کہا۔ اوکے سارے نکال اور سب فصیل پر چھپے رائفل پر لگی ٹیلی اسکوپ سے کراسٹی کے ساتھ آنے والے افراد پر نظر رکھنا شروع ہو گئے. انہوں نے دیکھ کر اطمینان کر لیا تھا کہ کراسٹی جان بوجھ کر اس سے دور رہنے کی کوشش کر رہی تھی. وہ قدر رگڑاتے ہوئے چل رہی تھی جیسے اس کی ٹانگ میں تکلیف ہو اور اسے چلنے میں مشکل پیش آ رہی ہو. فیلڈ نے اور اس کے ساتھی مادام سموئے کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے. وہ مشین کرنے لیے نیم داری کی شکل میں پھیر کر کلے کی دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے. کراسٹی نے عقل مندی کی ہے اور اسے کافی پیچھے رہ گئی ہے تاکہ ان افراد پر ہونے والے ہمارے اچانک حملے کی زد میں نہ آ جائے. سارحہ نے کہا. فائر, جوجیا نے اچانک تیز رہنے میں کہا. ساتھ ہی اس نے ایک مشین کر بردار کا نشانہ لیتے ہوئے اس پر فائر کر دیا. یکم بعد دیگر تین اور دھماکے اور انہیں نے حملہ آوروں میں سے چار افراد کو اچھل اچھل کر گرتے دیکھا. ان چاروں نے بیک وقت فائرنگ کر کے چار افراد کو مار گرایا تھا. اپنے چار ساتھیوں کو اس طرح اچانک گرتے دیکھ کر باقی سب بوکھلا گئے تھے اور انہوں نے فوراً زمین پر دائیں بائیں چھلانگیں لگائی تھی. اور زمین پر گرتے ہی انہوں نے قلعے کی طرف فائرنگ کرنی شروع کر دی تھی. ماحول یکلخت مشین گنوں کی مخصوص ریٹ ریٹ کی آوازوں سے گونجا شروع ہو گیا تھا. چونکہ ان کا درمیانی فاصلہ زیادہ نہیں تھا اور شاید انہوں نے قلعے کی طرف سے ہونے والی فائرنگ کی چمک دیکھ لی تھی, اس لیے وہ اس فرسیل کی طرف ہی گولیاں برسا رہے تھے جہاں سے ان کے چار ساتھیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا. جولیا ساریہ تنویر اور کیپٹن شکیل کو اپنے اوپر سے گولیاں گزرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. مسلسل ہونے والی فائرنگ سے بچنے کے لیے انہوں نے سر نیچے کر لیے تھے. اس لمحے انہوں نے فائرنگ کی آواز کے ساتھ تیز چیخوں کی آواز سنائی دی اور پھر ایک لمحے کے بعد پھر فائرنگ کی آواز سنائی دی. اس بار فائرنگ ہوئی تھی لیکن فصیل کی طرف کوئی گولی نہیں آئی تھی. جولیا نے فوراً سر اٹھایا تو اسے سامنے مادام سمورے کے روپ میں کراسٹی بھاگتی دکھائی دی. اس کے پیچھے دو افراد فائرنگ کرتے ہوئے بھاگ رہے تھے. فیڈلے اور اس کے ساتھی کو فصیل کی طرف فائرنگ کرتے دیکھ کر کراسٹی نے اچانک ان پر فائرنگ کر دی تھی, جس کے نتیجے میں ان کے مزید دو افراد ہلاک ہو گئے تھے. اور مادام سمورے کو فائرنگ کرتے دیکھ کر مسلح افراد نے اس کی طرف مڑتے ہوئے جواب اس پر فائرنگ کر دی تھی. اب وہاں چھ افراد ہیں جن میں سے دو افراد فائرنگ کرتے ہوئے کراسٹی کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور چار افراد رینگتے ہوئے تیزی سے قلعے کی طرف آ رہے تھے. جولیا نے فوراً کراسٹی کے پیچھے بھاگتے ہوئے ایک آدمی کا نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا. گولی چلی اور دوسرے لمحے میں سے ایک آدمی اچھل کر گرتا دکھائی دیا. ایک لمحے بعد دوسرا آدمی بھی اچھل کر گر پڑا. اس صالحہ نے فائر کر کے گرایا تھا جبکہ تنویر اور کیپٹن شکیل نے قلعے کی طرف رینگ کرانے والے چاروں افراد پر فائرنگ کرنی شروع کر دی تھی. بھاگتی ہوئی کراسٹی نے جب اپنے پیچھے آنے والے دونوں افراد کو قلعے کی طرف سے ہونے والی فائرنگ کا نشانے بنتے دیکھا تو مشین گن لیے تیز سے مڑی اور ان چاروں افراد کی طرف فائرنگ کرتی بھاگتی چلی گئی جو رینگتے ہوئے قلعے کی طرف جا رہے تھے. ان میں سے ایک آدمی نے لیٹ لیٹ مڑ کر کراسٹی میں فائرنگ کرنی چاہیے لیکن اسی لمحے وہ کیپٹن شکیل کی چلائی ہوئی گولی کا نشانہ بن گیا. اپنے ساتھی کو ہلاک ہوتے دیکھ کر باقی تین افراد بوکھلا کر کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے جیسے ہرواز کی پرواہ کیے بغیر فائرنگ کرتے ہوئے ایک بار پھر قلعے کی طرف دوڑ لگا دی. یہ دیکھ کر کراسٹی نے مشین گن کا برش مارا تو ایک آدمی اور اچھل کر گر گیا. باقی دو افراد نے بھاگتے بھاگتے اچانک جیبوں سے بم نکالے اور جیبوں سے بم نکالے اور دانتوں سے ان کے پن نکال کر پوری قوت سے قلعے کے گیٹ کی طرف اچھال دیے. اس سے پہلے کہ بم قلعے کے گیٹ سے ٹکرا کر پھٹے تنویر اور جولیا نے ان دونوں افراد کو بھی مار گرایا. وہ دونوں گولیاں کھا کر گرے اور بری طرح سے تڑپنا شروع ہو گئے. اسی لیے میں کراسٹی بھاگتی ان کے سروں پر پہنچ گئی اور اسے تڑپتے دونوں افراد اور مشین گن سے فائر کھول دیے. دونوں افراد کی جسم شہد کی مکھیوں کے چھتوں میں تبدیل ہو گئے تھے. بم گیٹ سے ٹکرا کر دھماکوں سے پھٹ گیا جس سے قلعے کا گیٹ تباہ ہو گیا تھا, لیکن اس سے سیکرٹ سروس کی امداد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا کیونکہ وہ سب گیٹ سے کافی دور تھے. جولیا ساریہ تنویر اور کیپٹن شکیل نے انتہائی کامیاب حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آخر خار ایڈلی فیڈلے اور ڈالٹن ان کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیا تھا. اور یہ سب کراسٹی کی وجہ سے ممکن ہوا تھا جس نے مادام سموریا کا روپ دھار کر ان کی پلاننگ کے بارے میں جولیا کو بر وقت آگاہ کر دیا تھا اور ان سب کو لے کر اس قلعے تک پہنچ گئی تھی. اور جولیا نے کراسٹی کی اطلاع پر پلاننگ کرتے ہوئے ان افراد کو ہلاک کرنے کے لیے پہلے سے اس قلعے میں مورچے بنا لیے تھے, جس کے نتیجے میں وہ سب اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے. انہیں آج تک بھی نہیں آئی تھی. بلیک گرل کی آنکھیں کھلی تو بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوسرے عالم سے معلوم ہو گیا کہ وہ کرسی پر مضبوطی کے ساتھ رسیوں سے بندھی ہوئی ہے. یہ کیا ہے, مجھے کیا بات ہے اور مجھے یہاں کس نے باندھا ہے؟ بلیک گرل کے منہ سے حیرت بھری آواز نکلی. عمران, یہ سب عمران نے کیا ہے. بے ہوشی کی نیڈل اس نے ہی مجھ پر فائر کی تھی, لیکن کیوں؟ وہ تو میرا وفادار تھا. میں نے اس کا مائنڈ بھی ہیک کر رکھا تھا, پھر میں نے اس کا مائنڈ اسپیشل اسکرین میں اسکیننگ مشین میں بھی چیک کیا تھا. اس کا دماغ مکمل طور پر میرے پاس میں تھا, پھر وہ سب کیسے کر سکتا ہے؟ کیا چکر ہے یہ؟ بلیک گرل نے حیرت بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا. نہیں نہیں, عمران کا کام نہیں ہو سکتا. میں نے بے ہوش ہونے سے پہلے آخری بار جب اس کی شکل دیکھی تھی تو اس کے چہرے پر مجھے بدلے ہوئے تاثرات دکھائی نہیں دیے تھے اور اس کے ہاتھ بھی خالی تھے. اگر مجھ پر اس نے نیڈل تھرو کی تھی
تو نیڈل تھرو کرنے والی گن اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تھی. پھر کون تھا وہ؟ کس نے مجھ پر نیڈل تھرو کی تھی اور کیوں؟ بلیک گر نے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا. تو تمہیں ہوش آ گیا ہے گل افشاں اور بلیک گر؟ اچانک اسے ایک شوق آواز سنائی دی. اس آواز کو سن کر بلیک گر بری طرح سے چونک اٹھی. چند ہی لمحوں میں اس کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہو گئی اور دوسری لمحے اس کی نظروں اپنے سامنے کھڑے ہوئے عمران پر پڑی تو حیرت کی زیادتی سے اس کا منہ کھلتا چلا گیا. عمران تم نہیں، میں عمران نہیں، اس کا بھوت ہوں. اصل عمران کو تو تم نے اپنا اور اپنے آقا بلیکنگ کا غلام بنا لیا ہے. میں تو محض اس عمران کا عکس ہوں. تو تم میری ٹرانس میں نہیں تھے؟ نہیں، عمران نے مسکرا کر کہا. لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ اسکیننگ مشین سے تو تم مجھے جوں جواب دے رہے تھے جیسے تم مکمل طور پر میری ٹرانس میں ہو. اور پھر تمہارا مائنڈ ہمارے کنٹرول میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا مائنڈ تو میں نے ہیک کر لیا ہے. تمہارے دماغ میں سوائے میرے اور بلیکنگ کی وفاداری کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ تم نہ تم میرے مائنڈ کو ٹرانس میں لے سکی ہو اور نہ ہی تم میرا مائنڈ ہیک کر سکی ہو تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گی؟ ناممکن، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تم نے جیسے ہی گولڈ رنگ کو ہاتھ لگایا تھا اسی وقت گولڈ رنگ سے وائٹ ریز نکل کر تمہارے جسم پہ سرائد کر گئی تھی اور تمہارے مائنڈ کا لنک میری ماسٹر مشین سے ہو گیا تھا اور میں نے یہیں بیٹھ کر تمہارا سارا مائنڈ بلینک کر دیا تھا. اس کے بعد میں نے تمہارے مائنڈ میں وہ میموری فیڈ کر دی تھی جس سے تم بلیک رنگ کے وفادار بن جاتے. جب تک کہ تمہارے لیکن تمہاری اس طرح کایا پلٹ جانا میری سمجھ سے باہر آ رہا ہے. تم اس وقت تک نارمل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے دماغ سے نکالی ہوئی میموری دوبارہ تمہارے مائنڈ میں فیڈ نہ کر دی جاتی. پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ آخر کیسے؟ پلے گر نے چیختے ہوئے کہا. تم نے میرے مائنڈ کے بیک اپ کو ہیک کیا تھا بلیک گر، اور اس بیک اپ میں ایسا کچھ نہیں تھا جو میرے دماغ کو بلیک کر سکتا ہو. عمران نے کہا. تم نے میرے مائنڈ کے بیک اپ کو ہیک کیا تھا بلیک گر، اور اس بیک اپ میں ایسا کچھ نہیں تھا جو میرے دماغ کو بلینک کر سکتا ہو. عمران نے کہا. بیک اپ میں سمجھ نہیں تم کہنا کیا چاہتے ہو. جس طرح کسی بھی کمپیوٹر میں کسی پروگرام کا بیک اپ بنایا جاتا ہے اس طرح میں نے اپنے مائنڈ میں ہونے سے پہلے ہی اس کا ایک بیک اپ تیار کر لیا تھا، اور اس بیک اپ میں وہ سب کچھ تھا جو نہ تمہارے کام آ سکتا تھا نہ تمہارے آقا بلیک کنگ کے. اپنے دماغ کا بیک اپ بناتے ہی میں نے اصل مائنڈ کو لاک کر لیا تھا. میرے دماغ میں جو کچھ بھی چھپا ہوا تھا وہ سب میرے لاکڈ مائنڈ میں چلا گیا تھا. مائنڈ لاک کرتے ہوئے میں نے اپنے مائنڈ میں کچھ دیر کی ٹائمنگ بھی فکس کر لی تھی تاکہ کچھ دیر بعد میرا لاکڈ مائنڈ کھل جائے اور میرے مائنڈ کی ساری میموری بحال ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا تھا. تم نے میرے مائنڈ کے بیک اپ کو ہیک کیا تھا اور اس کی جگہ میرے مائنڈ میں اپنی تیار شدہ میموری فیڈ کر دی تھی. لیکن جیسے ہی میرے مائنڈ کا لاک کھلا تو اسی وقت تمہاری فیڈ شدہ میموری میرے مائنڈ سے صاف ہو گئی اور اس کی جگہ میری اپنی میموری فیڈ ہو گئی اور میں پہلے جیسا نارمل ہو گیا. اس طرح نہ میرا مائنڈ ہیک ہوا تھا اور نہ ہی بلینک جس سے تم مجھے اپنا اور بلیک کنگ کا غلام بنا سکتی تھی. تو پھر وہ سب کیا تھا جو تم ظاہر کر رہے تھے؟ اور اسکیننگ مشین میں تم نے جو کچھ کہا تھا کیا وہ سب بھی غلط تھا؟ میرا مائنڈ میرے کنٹرول میں تھا، پھر بھلا میرے سامنے تمہاری اسکیننگ مشین کیا حیثیت رکھتی تھی؟ میں نے کچھ دیر تکلیف ضرور برداشت کی تھی لیکن میں نے تمہیں جو کچھ بتایا تھا وہ سب میں نے سوچ سمجھ کر ہی بتایا تھا. عمران نے کہا. اس کا مطلب ہے کہ تمہیں گولڈ رنگ کی حقیقت کا پتہ چل گیا تھا اس لیے تم نے اپنے مائنڈ کا بیک اپ بنا کر مائنڈ لاک کر لیا تھا؟ بلیک گر نے گراتے ہوئے کہا. ہاں، چار گھنٹوں کی مغز ماری کے بعد میں نے آخر کار گولڈ رنگ میں چھپا ہوا پاور پلگ تلاش کر لیا تھا، اور میں نے اس پاور پلگ کی حقیقت کا بھی پتہ چلا لیا تھا. مجھے سفید نگینی کی حقیقت کا بھی علم ہو گیا تھا. جسے ہاتھ لگانے سے یا رنگ کسی انگلی میں پہننے سے وائٹ ریز فائر ہوتی تھی. میں اس رنگ اور اس میں موجود پاور پلگ کو وہیں تباہ کر سکتا تھا، لیکن میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ تمہیں یہ رنگ کہاں سے ملا ہے اور تم اس رنگ کے ذریعے میرا مائنڈ کیوں ہیک کرنا چاہتی ہو. اور پھر میرے لیے جاننا بھی ضروری تھا کہ پاک ایشیا میں تم ایسا کون سا مشن لائی ہے جو میری مدد کے بغیر تم پورا نہیں کر سکتی. جب مجھے اس رنگ کی حقیقت کا پتہ چل گیا تو میں نے وقتی طور پر تمہاری ہی پلاننگ پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ تم یہی سمجھو کہ تم نے صرف میرا مائنڈ ہیک کر لیا بلکہ میں تمہارے حکم کا غلام بھی بن چکا ہوں. تمہارے نزدیک آ کر ہی مجھے اس بات کا علم ہو سکا تھا کہ تم مجھے کیا چاہتی ہو اور یہ سب تم کس کے لیے کر رہی ہو. اور پھر یہی سب ہوا. تمہارے پاس آتے ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ تم اب کرانس کے لیے نہیں بلکہ بلیک کنگ کے لیے کام کرتی ہو. بلیک کنگ نے تمہارا مائنڈ اپنے قبضے میں کر رکھا اور تم اس کی کنیز ہو. اور آخری نماز میں تم نے مجھ پر یہ بھید بھی کھول دیا کہ بلیک کنگ کے ماں پر تم پاک ایشیا میں کون سے مشن پر آئی ہو. تمہارا مشن میرے ذریعے زیرو لیبارٹری میں داخل ہونا تھا تاکہ تم میری طرح سرداور اور پاک ایشیا کی تمام مناور سائنسدانوں کے مائنڈ ہیک کر سکو. مجھے اس بات کا تو پتہ نہیں ہے کہ بلیک کنگ پاک ایشیا سائنسدانوں کے مائنڈ کیوں ہیک کرانا چاہتا ہے، لیکن اس بات کا ضرور اندازہ لگا سکتا ہوں کہ پاک ایشیا سائنسدانوں کے مائنڈ ہیک کر کے جب تم ان کے مائنڈ بلیک کر دیتی تو پاک ایشیا بڑے بڑے اور نامور سائنسدانوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا. اور پاکستان جو ایٹمی ٹیکنالوجی میں دن بدن ترقی کے مرحلے طے کر رہا ہے، اس کی ترقی رک جاتی ہے، اور یہ بھی ممکن تھا کہ ان سائنسدانوں کا مائنڈ ہیک کر کے تم ان کے مائنڈ میں بھی بلیک کنگ کی بنائی ہوئی میموری فیڈ کر کے انہیں بھی بلیک کنگ کا غلام بنا دیتی، تاکہ وہ انہیں اپنی ٹرانس میں لے کر اپنے طور پہ استعمال کر سکے۔ کیوں، ایسا ہی ہے نا سب کچھ؟ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن بلیک کنگ پوری دنیا کے سائنسدانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، تاکہ دنیا کی ساری ایٹمی طاقت اس کے قبضے میں آ جائے اور وہ پوری دنیا پر اپنا تسلط قائم کر سکے۔ اس کی ابتدا اس نے پاکستان سے کی ہے کی تو، لیکن تم نے ہماری ساری کی ساری پلاننگ پر پانی پھیر دیا ہے، بلیک گرل نے گھراتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی مکمل طور پر میں نے تمہاری پلاننگ پر پانی نہیں پھیرا، ابھی بہت کچھ پانی میں بہانا باقی ہے۔ کیا مطلب؟ تم نے جب بلیک کنگ سے بات کی تھی اور میری اس سے بات کرائی تھی تو اس وقت بلیک کنگ نے تم سے خاص طور پر کہا تھا کہ تم میرے ساتھ پاکستان کا مشن مکمل کرو، پھر مجھے اور میری ہیک شدہ مائنڈ میموری لے کر ہیڈ کوارٹر واپس آ جاؤ۔ اس کے بعد اسے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ تم بلیک کنگ کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو، اور تمہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ بلیک کنگ کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے۔ نہیں، میں نہیں جانتی بلیک کنگ کون ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے۔ تم نہیں بتاؤ گی، میں یہ سب تمہارے دماغ سے معلوم کر لوں گا۔ کیا مطلب؟ جس طرح تم نے میرا مائنڈ اسکین کیا تھا، اسی طرح میں بھی تمہارا مائنڈ اسکین کروں گا، بلکہ میں اسی ٹیکنالوجی سے تمہاری مائنڈ میموری ہیک کروں گا، اور پھر جب میں تمہارے مائنڈ کی میموری کا ریڈنگ بدلوں گا تو مجھے بالکل اس بات کا اعتراض نہ ہوگا، مجھے بالکل اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ تم کیا جانتی ہو اور کیا نہیں۔ عمران نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تم ملک گرل نے عمران کا پروگرام سن کر بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، تم زندہ ہو اور اپنی ہیڈ کوارٹر میں موجود ہو اور ٹھیک کسی مشین کے سامنے بیٹھی ہو جس سے تم نے میرا مائنڈ ہیک کیا تھا۔ اب بس مجھے تمہارے سر پر یہ کنٹرول چڑھانا ہے۔ مشین کی تکنیک میں تمہاری بےہوشی کا کارن سمجھ چکا ہوں، میرے لیے تمہارا مائنڈ ہیک کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ اس مشین سے بلیک کنگ کا بھی لنک ہے، وہ تمہیں میرا مائنڈ ہیک نہیں کرنے دے گا۔ اگر تم نے میرا مائنڈ ہیک کرنے کی کوشش کی تو میرا ہیک ہونے والا مائنڈ میموری اس کے پاس پہنچ جائے گی اور تم کچھ بھی نہیں کر سکو۔ بلیک گرل نے کہا، یہ مشین بلیک کنگ کی ایجاد کردہ ہو سکتی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس مشین کا ایک بلیک کنگ ہے۔ اس مشین کا بلیک کنگ سے کوئی لنک نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اس نے جب میرا مائنڈ اس مشین سے ہیک کیا تھا، اس سے تم کسی ڈسک ڈرائیو میں نہ سیو کرتی بلکہ ڈائریکٹ بلیک کنگ کے پاس پہنچا دی تھی۔ مجھے تمہارا ہینڈ بیگ سے وہ ڈسک ڈرائیو مل گئی ہے جس میں تم نے میری مائنڈ میموری بیک کر کے سیو رکھ کر کھیل رکھی ہے۔ عمران نے کہا تو بلیک گرل غرا کر رہ گئی۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ بلیک گرل نے غرا کر کہا۔ جس طرح تم نے میرے ساتھ گیم کھیلی تھی، اس طرح میں بھی تمہارے ساتھ گیم کھیلی ہے۔ اب اس گیم میں کسی ایک کی تو ہار ہونی ہی چاہیے، اور یہ تمہاری بدقسمتی کہ تم جیت نہ سکی ہو۔ گول نہیں دیتے وقت میں جب میں تمہاری آنکھوں میں محسوس چمک دیکھی تھی تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا معاملہ کتنا بڑا ہوا۔ اس گڑبڑ کا پتہ لگانے کے لیے مجھے بے حد احتیاط سے کام لینا پڑا تھا، اور میں نے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ میری کوئی انگلی انگوٹھی میں نہ رہ جائے۔ اگر میں تمہاری آنکھوں میں کامیابی کے مخصوص چمک ابھرتے نہ دیکھ رہا تھا تو شاید میں تمہاری گیم کا شکار بن جاتا، لیکن افسوس تمہاری آنکھوں نے ہی تمہاری ساری گیم کا پانسا پلٹ دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حسیناؤں کو اپنی قاتل آنکھیں سنبھال کر رکھنی چاہیے۔ پتہ نہیں کب کون ان قاتل آنکھوں کے شکار ہو جائے۔ میرا بھی قتل ہونے کا پروگرام نہیں، اس لیے میں تمہاری قاتل آنکھوں سے شکار ہونے سے بچ گیا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو اب تک اس کا نہ جانے کیا سے کیا ہو چکا ہوتا۔ کچھ بھی ہو تم میرے مائنڈ سے کچھ حاصل نہیں کر سکو گے، اور نہ ہی میرا مائنڈ تم بلینک کر سکو گے۔ چلو آزما کر دیکھ لیتے ہیں، عمران نے کہا، اور اس نے ایک ورگ مشین کے ساتھ لگا اور شیشے کا کنٹرول اتارا اور اس نے بلیک گرل کی طرف بڑھا دیا۔ بلیک گرل اسے کنٹرول اپنی طرف لات دے کر بری طرح چیخنے اور آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن عمران بھلا اسے کہاں معاف کر سکتا تھا۔ چھوڑ دو، میں کہتی ہوں مجھے چھوڑ دو۔ عمران، تم میرا مائنڈ ہیک نہیں کر سکو گے، چھوڑ دو مجھے اور جانے دو مجھے یہاں سے۔ بلیک گرل نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ عمران نے اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ اس نے جب مشین آن کی تو بلیک گرل سے وہ مشین کی طرف بڑھ گیا تھا، اور اس نے جب مشین آن کی تو بلیک گرل کے منہ سے ایسی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی جیسے اسے زبردست شاخ لگ رہے ہوں۔ عمران پاور پینل کے ذریعے اس کے دماغ کو زبردست شاخ دے رہا تھا۔ کچھ دیر تک بلیک گرل چیختی اور تڑپتی رہی، پھر اس کی قوت مدافعت توڑ گئی اور اس کے دماغ میں ایک بار پھر اندھیرے بڑھتے چلے گئے۔
اسے بے ہوش ہوتے دیکھ کر عمران نے جیب سے وہ کرسٹل ڈسک نکالی جس پر بلیک گرل نے اس کی ہیک شدہ میموری فیڈ کی تھی. اس نے وہ ڈسک مشین کے مخصوص حصے میں ڈالی اور ڈسک پر موجود اپنی مائنڈ میموری اریز کرنا شروع کر دی. عمران نے گولڈ رنگ اتار کر پہلے بلیک گرل کی ایک انگوٹھی میں پہنا دی تھی. اس نے مشین کا ایک بٹن پریس کیا تھا, اسی میں بلیک گرل کی انگوٹھی کا لگینہ چمکا اٹھا اور لگینے سے سفید رنگ کا بھی تیز
جاگ رہی ہے میڈم.